نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين واللہ بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل كما ورد ثلاث مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال عز وجل كما ورد في سوره السبا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات شروع کر رہا ہوں ہمارا اجماعی ایمان ہے اس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ختم نبوت شیعہ ہوں سنی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں حنفی ہوں مالکی ہوں شافعی ہوں حنبلی ہوں ظاہری ہوں زیدی ہوں عبازی ہوں سب کا اجماع ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے البتہ اس ختم نبوت اور رسالت کے دو مفہوم ہیں جن میں سے ایک کی حیثیت اور اہمیت ہے قانونی اعتبار سے بہت اہمیت ہے وہ ختم کس معنی میں ہے جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں رہی لیکن ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا اس کے کیا معنی ہے پورا کر لیا میں نے اپنا کام پورا کر لیا اب یہی دو مفہوم ہیں ختم نبوت کے پہلا مفہوم وہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کی اہمیت ہے قانونی اعتبار سے قانونی اعتبار سے یہ ہے کہ جو شخص اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج آ حضور کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ دجال کذاب کافر ضال مضل اور جس نے بھی اس کی تصدیق کی وہ بھی اسی طرح کافر دائرہ اسلام سے خارج تو ختم نبوت کا یہ مفہوم جو ہے اس کی اہمیت ہے فقہی اعتبار سے قانونی اعتبار سے لہذا اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے علماء کرام نے اس کا حق ادا کیا ہے ختم نبوت کے اس تصور کو عام کرنے مدلل کرنے مبرہن کرنے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا لیکن ایک دوسرا مفہوم ہے اور وہ کیا ہے نبوت کی حضور پر تکمیل ہو گئی رسالت کی آن حضور پر تکمیل ہو گئی یہ ہے وہ جس میں آپ کا فضیلت کا پہلو ہے اب آپ اس کو ذرا نوٹ کیجئے محض ختم نبوت اس معنی میں کہ پہلے نبوت تھی آپ کے بعد نہیں رہی اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں بلکہ ایک بات کہی جائے گی کہ نبوت رحمت تھی نبوت تو اللہ کا فضل تھا اللہ کی رحمت اللہ کا فضل کیسے ختم ہو سکتا ہے جن حضرات کو معلوم نہ ہو وہ جان لیں اسی دلیل سے آغاز کیا تھا آن جہانی غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے کہ وہی تو رحمت ہے، رحمت خداوندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی؟ وہی جاری ہے، اجرائے وہی، اس سے پھر اجرائے نبوت، ہوتے ہوتے دعووں پر دعوے، مسیح موعود ہوں، مہدی موعود ہوں، اور آخر میں یہ کہ رسول ہوں، نبی ہوں. آغاز وہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ وہ بات ایک عام آدمی کو کیسے اپیل کرے گی کہ نبوت تو رحمت تھی، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ جن لوگوں کی علوم دینیہ میں کوئی گراؤنڈنگ نہ ہو، بنیاد نہ ہو، وہ تو اس دلیل کے آگے جو ہے اس سے شکست کھا جائیں گے. ایسے ہی ایک اور دلیل اس نے پکڑی جو عوام اور جہلا کے لیے بہت اپیلنگ تھی. دیکھو جی، ہمارے نبی فوت ہو کر دفن ہو گئے، زیر زمین ہے، عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، تو کیا عیسیٰ افضل ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، عیسیٰ بھی مر چکا. یہ جو وفات عیسیٰ کا عقیدہ گھڑا اس نے، دلیل یہ بنائی، یہ تو گویا کہ وہ افضل ہو گیا، وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہوئے اور زیر زمین دفن ہوئے. یہ بات بھی عام جو حلا، جو عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت محمد اور محبت محمد میں یقیناً ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں، چاہے وہ عالم نہ ہو، وہ مفکر نہ ہو، وہ فلسفی نہ ہو، لیکن یہ باتیں تو ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ فتنہ پھیلا، اور زیادہ تر انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں پھیلا، کیونکہ ان کی بنیادی دینی تعلیم کی اساس تھی ہی نہیں. انہوں نے تو انگریزی مدرسوں میں اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کی. تم ظاہر بات ہے جو ادلہ ہے قرآن کا اور حدیث کے اور سنت کے، جو دلائل ہیں، وہ ان کے علم میں نہیں تھے. لہذا ان دو باتوں کی وجہ سے وہ غلام احمد قادیانی کے معتقد ہوتے چلے گئے، اور یہ فتنہ پھیلا اور آج تک پھیل رہا ہے. اگرچہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا، قانون کیا گیا، فتنہ ختم نہیں ہوا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے ماسٹر. تو بہرحال ختم نبوت مئی مانا کہ پہلے نبوت ہی اب نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اجماعی عقیدہ بھی ہے، اس کا حق بھی علماء نے ادا کیا ہے، اور اس کی حیثیت قانونی ہے. لیکن ختم نبوت اور رسالت مئی مانا کہ نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی ہیں، اس پر توجہ نہیں دی علماء نے، اس کی اہمیت تو واضح نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس کی قانونی حیثیت نہیں تھی. اب میں پہلے آپ کو دو احادیث سنا دیتا ہوں. ترمذی شریف میں حضرت صوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں 30 ایسے جھوٹے دجال کذاب اٹھیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، بائی مانا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہے وہ پہلا مفہوم، ختم نبوت مفہوم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یخرج ثلاثون دجالون کانہم یزعمون انہ رسول اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں جو دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ رسالت کا دعویٰ تو شروع ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب، اور ایک خاتون بھی ذکر آئی تھی میدان میں، 6-7 تو اسی وقت آ گئے تھے جن کے خلاف جنگ کی ہے. ان میں سب سے بڑا مسیلمہ تھا، اور مسیلمہ بڑے طاقتور قبیلے کا آدمی تھا، اور اس کو شکست دینے کے لیے بہت بڑی قربانیاں صحابہ کرام کو، بڑی تعداد میں شہادت جو ہے جہاں اس کا نوش کیا ہے صحابہ کرام نے، تب وہ فتنہ ختم ہوا. پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاءاللہ نے ایران میں دعویٰ کیا، اور یہ غلام احمد قادیانی نے ہندوستان میں دعویٰ کیا. بہرحال پوری تاریخ کے اندر شمار کریں گے تو وہ 30 دجال جو ہیں، جن میں سے آخری دجال کون ہوگا وہ دجال ہوگا، المسیح الدجال، جو دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہودیوں کو لیڈ کرے گا، ان کی قیادت کرے گا، جو آخری تصادم آنے والا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، اور وہ تصادم دور نہیں ہے. اس دجال کو پھر ختم کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، جب خود مسیح ابن مریم اتریں گے دوبارہ، اور پھر اس کو قتل کریں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اب یہ دو حدیثیں تو ہیں اسی معنی میں کہ نبوت مجھ پر ختم، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ سند کے اعتبار سے سب سے اونچی حدیث ہو گئی، متفق علیہ، اس سے اونچا تو کوئی درجہ سند کا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر احسن بنیانہ، میری اور انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے جس کی نہایت عمدہ و نہایت حسین تعمیر کی گئی. وہ تورے کا بن ہو معاوضۃ لبنۃ، لیکن ایک جگہ پر کچھ خلا چھوڑ دیا گیا. فطاف بہن نظار یتعجبون من حسن بنیانہ، اس محل کا چکر لگاتے تھے، سیاح آتے تھے، دیکھنے والے آتے تھے، اور دیکھ کر بہت بہت عظیم محل ہے، کیا کہنے اس کے. یتعجبون من حسن بنیانہ الا معاوضہ تلک البلدۃ، سوائے کہتے یہ رکھنا پتہ نہیں کیوں ہے، یہ کیوں چھوڑ دیا گیا. تو فرمایا فکنت انا صدقت مواضع لبنۃ ختم بالنبیون وختم به الرسل، میں ہوں وہ اس خلا کو پر کرنے والا جس نے آ کر محل کو مکمل کر دیا. یہاں ہے تکمیل نبوت، تکمیل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہے اصل فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، علماء کرام کی توجہ رہی پہلے مفہوم پر، لہذا آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی جو میں نے پہلے نمبر پر تلاوت کی ہے. جب بھی تقریر ہوتی ہے سیرت پر، تقریر ہوتی ہے ختم نبوت پر، تو سورہ احزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے بیٹے کے والد نہیں ہے. اللہ نے حضور کو بیٹیاں تو دیے، بیٹا نہیں دیا، جو دیے بھی تو لے لیے. تو اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو محمد کا بیٹا ہو. وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس میں چونکہ دلیل تھی کہ وہ جو ایک معاشرتی مسئلہ تھا کہ اگر کسی شخص کا منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، اب اگر وہ منہ بولا بیٹا فوت ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے، تو کیا وہ شخص باپ جو ہے وہ اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کر سکتا؟ عرب میں کیا تھا، منہ بولا بیٹا بھی بالکل سلمی بیٹے کی مانند ہے. اب وہ تو بہو ہے تمہاری، تمہارے بیٹے کی بیوی رہی ہے، کیسے تم شادی کر سکتے ہو اسے؟ یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کو معلوم ہے زید ابن حارثہ حضور کے غلام تھے، حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا، تو لوگ انہیں کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آیت اتر گئی، یہ منہ بولا بیٹا اسلام میں قتل، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ادعوہم لآبائہم، ان کا نام ان کے باپوں کے ساتھ نام کے ساتھ لو. چنانچہ زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ رہ گئے، اب انہیں پھر دوبارہ زید ابن حارثہ. حضور نے ان سے شادی کروا دی تھی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کی، ان میں نباہ نہیں ہو سکا. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ کیا تھی، وہ جو عرب کی نفسیات تھی، حضرت زینب اونچے خاندان، قریش کے اونچے گھرانے کی خاتون، اب یہ وہ ہیں زید ابن حارثہ جن پر داغ لگ چکا ہے غلامی کا، تو وہ ذہنن کو تسلیم نہیں کر سکی. وہ شوہر کی جو حیثیت ہونی چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، وہ جو ایک نفسیاتی کیفیت تھی، وہ حضرت زینب قبول نہیں کر سکی، لہذا ان کے اندر صحیح نباہ نہیں ہوا. اب انہوں نے کہا میں طلاق دیتا ہوں. حضور روکتے رہے امسر علیہ کا زوجک، نہیں نہیں دیکھو زید طلاق مت دو، اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت زینب کو رکھو، آباد رکھو. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت زینب کی شادی ان کے رشتہ داروں کی رائے کے خلاف حضور نے کروائی تھی حضرت زید سے. اب یہ کہ وہ متعلقہ بھی ہو جائے تو یہ تو صدمہ در صدمہ ہو جائے گا. تو حضور کا گمان یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو ہی گیا تو زینب کی دلجوئی کے لیے پھر میں خود ان سے نکاح کروں گا. لیکن یہ کہ عرب کے رواج کے مطابق تو یہ کہ اوئے اوئے ہو جائے گی، بہت لوگوں کے اندر شور مچ جائے گا، محمد نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اس لیے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ محمد آخری نبی ہے، تمہاری اس معاشرت کی غلطی کی اصلاح اگر یہ نہیں کرے گے تو پھر کون کرے گا. اس معنی میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد زید کے باپ نہیں ہے، لہذا ان کی بیوی ان کی بہو نہیں ہے. اور یہ جو ایک تمہارے ہاں خیال پھیلا ہوا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا، زوجناک، قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ ہم نے آپ کے زوجیت میں دے دیا ہے زینب کو. اس لیے حضرت زینب جو ہے جو دوسری ازواج مطہرات ہیں ان پر فخر کیا کرتی تھی، آپ لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اللہ نے نکاح پڑھایا میرا. اس وجہ سے کہا وہ تو خاتم النبیین ہے، اب تکمیل کرنی ہے شریعت کی ان پر، اگر یہ رکھنا رہ گیا تو تکمیل نہیں ہو سکے گی، کسی اور کی حیثیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کے اندر تبدیلی کر سکے. یہ ہے پورا پس منظر. اب آپ نے اس میں دیکھا کہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے مجھے اس کا پس منظر آپ کو سمجھانا پڑا اور اس کا پورا جو ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ کام جو ہے عام آدمی کے بس کا روک تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہے کہ اس آیت کو جو ہم پیش کرتے ہیں اور زیادہ تر علماء اسی پر انحصار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کی تردید کے لیے یہ کافی نہیں ہوئی. ان کے پروپیگنڈے کے لیے اصل تردید کیا ہے؟ محمد پر نبوت ختم ہی نہیں ہوئی ہے، کامل ہوئی ہے. رسالت ختم ہی نہیں ہوئی ہے، کامل ہوئی ہے. ایک دیوار چلی آ رہی ہے، فصیل چلی آ رہی ہے، اونچائی وہی ہے، وہی اونچائی ہے. ایک جگہ آ کے فصیل ختم ہو گئی تو کون سی فضیلت ہوئی اس میں؟ ہاں، ایک شے اونچی ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی، اونچی ہوتی گئی، اپنے عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، اب ختم ہوئی. یہ ہے فضیلت. اس فضیلت کا ادراک اگر ہو جائے اور ختم نبوت اور ختم رسالت کے جو مظاہر ہیں اگر ان کا ادراک ہو جائے تو جڑ کٹ جاتی ہے پھر کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے اور اس پر لوگوں کو کسی درجے میں گمراہ کر سکے. اب یہ جو مضمون ہے یہ قرآن مجید میں تین جگہ پر آیا ہے، میں نے وہ آیت آپ کو سنائی ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں. جو بڑا حصہ آیت کا وہ ایک مرتبہ ایک ہی ہے، حرف ایک حرف کا بھی فرق نہیں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس کے اندر در حقیقت نبوت کی تکمیل اور رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے. لیکن پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ نبوت اور رسالت ہم معنی لفظ ہیں یا ان میں فرق ہے؟ بہرحال دو اصطلاحات ہیں تو فرق تو ہوگا. کسی زبان کے کوئی سے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، ہم کہہ دیتے ہیں مترادف ہے، کوئی نہ کوئی مالک فرق ہوتا ہے. نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک علمی موضوع ہے، میں چھیڑ نہیں رہا اس وقت، لیکن جو اس کی بات متفق علیہ ہے سب مانتے ہیں وہ یہ ہے نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا روایات ہیں، انبیاء تو سوا لاکھ آئے ہیں، رسول 313 آئے ہیں. رسالت خاص، نبوت عام. ہر رسول لازماً نبی، ہر نبی لازماً رسول نہیں. یہ متفق علیہ ہے، اس میں علماء کلام کا کنسنسس ہے، اجماع ہے. لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے دیکھا بار بار قرآن میں جو آتا ہے یا ایو النبی یا ایو النبی یا ایو النبی لم تحرم ما احل اللہ لک یا ایو النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن یا ایو الرسول بھی آیا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی بھی ہے رسول بھی ہے. ایک ایسا شخص جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے اس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ اس کی شخصیت میں نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ اب دیکھیے میں ایک فگر بنا رہا ہوں اپنے دو ہاتھوں سے. یہ دو ہاتھ میں نے ان کے بیک جو جوڑ دیے. نبوت کا رخ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سے لینا یہ نبوت ہے. رسالت خلق کی طرف ہے. خلق کو پہنچانا یہ رسالت ہے. اللہ سے لینا وحی ہدایت اللہ کی طرف سے آئی نا, ریسیو کی. وہ اینٹینا کہہ لیجئے, وہ ریسیو کر رہا ہے. اور پھر اس کو آپ کو مانے بوسٹرز لگے ہوتے کتنے ٹی وی کے, اس میں کیا ہے یہ کسی پچھلے اسٹیشن سے وہ لے رہا ہے اور آگے جو ہے اس کی پوٹینسی کو بڑھا کر آگے پھر بھیج رہا ہے. تو یہ نبی ہے اور یہ رسول ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ پانچ چیزیں ہیں جن میں سے دو سے نبوت کی تکمیل ظاہر ہوتی ہے اور تین سے رسالت کی تکمیل ظاہر ہوتی ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر. محمد کو اللہ سے ملی دو چیزیں, الہدا اور دین حق, ہدایت کاملہ اور ایک مکمل نظام زندگی. تو نبوت کا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے آپ کو ملی الہدا اور دین حق. اچھا, اس میں بعض لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں, قرآن ہی تو دین حق ہے. نہیں, سمجھ لیں میری بات. قرآن پر جب تک سنت رسول کا اضافہ نہیں ہوگا دین نہیں بنے گا. سادہ ترین مثال ہے, نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو. کیا سنت کے بغیر نماز قائم ہو سکتی ہے؟ کیسے پتا چلے گا نمازیں پانچ ہیں؟ قرآن میں تو کہیں نہیں, کہیں ظہر کا ذکر نہیں ہے, کہیں مغرب کا ذکر نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فجر کا لفظ آ گیا ہے, عصر کا لفظ آ گیا, لیکن وہ نماز کے لیے تو نہیں آیا ہے, وہ تو وقت کے لیے آیا. ولاس والفجر, پھر یہ دو رکعتیں ہیں فجر کی اور مغرب کی تین ہے, کون بتائے گا؟ یہ تو سنت ہے جس نے نماز کا نظام بنا دیا ہے محض قرآن سے. یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے, بہت بڑے فتنوں میں سے. جتنا بڑا فتنہ یہ نبوت کا اجرا ہے, نبوت کا دعویٰ ہے غلام احمد قادیانی کا, اور ختم نبوت کے قلعے کے اندر جو نقب لگی ہے اس سے جتنا بڑا فتنہ یہ ہے, اتنا ہی بڑا بلکہ اس سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے وہ انکار سنت اور انکار حدیث کا ہے. پہلا فتنہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, انکار حدیث اور انکار سنت کا فتنہ سمجھ میں نہیں آتا. بڑی لچھیدار باتیں غلام احمد پرویز کی, اس کا نام بھی غلام احمد, بدبخت کا وہ غلام احمد قادیانی ہے, غلام احمد جو ہے پرویز, اور جس بڑے پیمانے پر اس نے فتنے کو پھیلایا. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, کوئی اکیلا نہیں ہے. وہ مولانا اسلم جیراج پوری ہوں, مولانا عبداللہ چکرالوی ہو, خود سر سید احمد خاں مرحوم ہو, ان سب نے اس فتنہ انکار حدیث اور فتنہ انکار سنت کو ہوا دی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الہدا, محض الہدا پر نظام نہیں بن سکتا جب تک کہ سنت اینڈ نہ کی جائے. اس حوالے سے آپ سمجھیے کہ الہدا ہدایت. اب غور کیجئے, یہ حضور سے پہلے جو 25,000,000 انبیاء آئے ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. سوچیے, اگر نہیں تھی تو بل نبی کیسے ہوئے؟ قرآن سے گواہی دے رہا ہوں, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, ہم ہی نے تورات نازل کی تھی, سورہ مائدہ کی آیت ہے 7 رکوع کی پہلی, ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. آگے چل کر فرماتے انجیل فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. تو نبیوں کے ذریعے ہدایت تو آتی رہی، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہدایت تجریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے مقام کمال کو پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کو سمجھیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے. اس کا تعلق ہے انسانی نوع انسانی کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ. جیسے جیسے ذہنی ارتقاء بڑھا ہے، ہدایت کا درجہ بھی بڑھا ہوتا چلا گیا. اب آپ سوچئے، اگر پہلے دن قرآن دے دیا جاتا تو اسے سمجھتا کون؟ پرائمری کا آپ کا بچہ ہے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر لا کے رکھ دیجئے اس کے لیے، اسے ٹیوشن دینے کے لیے، پڑھائے گا کیا؟ اس کو پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ پڑھ سکتا. لہذا جیسے 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 انسان کے شعور کی ترقی ہوئی، ذہنی ترقی ہوئی، فکری ترقی ہوئی، فلسفیانہ ارتقا ہوا، ہدایت خداوندی بھی بڑھتی چلی گئی. تا کہ آج سے 1400 برس پہلے نو انسانی بحثیت مجموعی شعوری اور فکری طور پر مالک ہو گئی. اب الہدا، اب ہدن نہیں، الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس دے دی گئی. اس فرق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ فضیلت محمدی تو سامنے نہیں آئے گی. اس میں بلکہ ایک لطیف انداز میں بات کہا کرتا ہوں میں. تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اگر اللہ ذمہ لیتا تو کیا تورات میں تحریف ممکن تھی؟ انجیل کا ذمہ نہیں لیا. اگر اللہ ضمانت دیتا انجیل کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی تو کون بھائی باپ تھا جو کر سکتا تھا؟ یہ نہیں کر سکتا. اور اگر برا نہ مانے، اگر اللہ نے قرآن کی ضمانت دی ہوتی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پہلا ٹکڑا تورات کو بھی اپلائی کرے گا، انجیل کو بھی اپلائی کرے گا. تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی. انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی. انا له لحافظون ان کے لیے نہیں آیا. تو میں کہا کرتا ہوں ایک لطیف انداز میں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا آپ نے. قرآن بھی تیری کتاب، اس کو تو حفاظت دی، ہم تیری کتابیں، ہمیں حفاظت دیجیے. کیوں کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ ابھی تو انسان ذہنی ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا تھا. یہ انٹرم پیریڈ کی ہدایات تھی جو دی گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے تورات کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا ہے؟ 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. ابھی انسان اتنا بالغ نہیں تھا کہ حکمت کو سمجھ سکے. احکام دے دیے، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ تو آپ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتے، یہ کرو یہ نہ کرو. ہاں یہ کیوں کرو اور یہ کیوں نہ کرو، یہ تو چھوٹے بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا قرآن مجید میں وہ ہدایت ارتقا کرتی ہوئی درجہ بدرجہ صحف ابراہیم سے ہوتی ہوئی، پھر تورات سے ہوتی ہوئی، پھر زبور سے ہوتی ہوئی، پھر انجیل سے ہوتی ہوئی، وہ آ کر قرآن میں کامل ہو گئی. یہ ہدایت کاملہ جو ہے، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا مظہر اول. ایک قادیانی نوجوان سے بھی میری یہ بات ہوئی تھی. ذرا وہ جیسے اب قادیانی بھی بہت سے ایسے ہیں جو نسلی قادیانی ہے، کوئی بہت زیادہ جھگڑالو قسم کے لوگ نہیں ہوتے. جیسے ہم لوگ میں اکثر جو نسلی مسلمان ہیں، اب ان میں سے کسی کا پردادا دادا جو ہے وہ قادیانی ہو گیا، وہ چلا آ رہا ہے اپنے خاندان کے اندر. تو وہ شخص میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑالو قسم کا نہیں. میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ چلو یہاں کامل ہو گئی. نمبر دو یہ بتاؤ کیا قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی؟ نہیں نہیں، تحریف نہیں ہوئی، محفوظ ہے. میں نے کہا پھر بتاؤ وہی کے آنے کی دلیل کیا ہے؟ پھر اور وہی ہدایت کے لیے آتی تھی، ہدایت کامل ہو چکی اور وہ کامل ہدایت ضائع نہیں ہوئی. اگر تحریف ہو جاتی تو ضائع ہو گئی، تو پھر نئے نبی کی ضرورت تھی. اگر یہ دونوں باتیں مان لو کہ قرآن پر ہدایت کامل ہو گئی اور ہدایت وہ محفوظ ہے تو پھر وحی کے اجرا کی دلیل کیا ہے؟ یہ جہاں سے بات غلام احمد جہانی نے شروع کی تھی میں نے اس کا توڑ کیا ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ وحی موجود ہے تمہارے پاس، کامل وحی موجود ہے. اب اس گلاس کو لبالب بھر دیجئے پھر مزید پانی ڈال سکتے اس میں؟ وہ ہدایت کامل ہو چکی قرآن کے اندر، وہ موجود ہے، محفوظ ہے. لہذا کسی وحی کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے کہ وحی جاری رہنی چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک بات اور سنا دوں، وہ حضرت مسیح کی ہے. یہ آخری نبی ہے حضور سے پہلے. اس سے پہلے تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا 1400 برس تو ایسے گزرے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. چنانچہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. داؤد کون تھے؟ نبی تھے، بادشاہ تھے. سلیمان کون تھے؟ نبی تھے، بادشاہ تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہوتا. لیکن اس کے بعد آخری جو ہے، یہ جو سلسلہ 1400 برس کا ہے نا، زنجیر انبیاء کی، انبیاء بنی اسرائیل اس کو ہم کہتے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا دو نبیوں سے، دو رسولوں سے. موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، دو تھے کہ نہیں، ہم معصوم. ختم بھی ہوا دو پر، عیسیٰ بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، جیزس اینڈ جان دونوں تھے، لیکن یہاں آ کے ختم ہو گیا. حضرت مسیح نے اپنے حواریین سے جو الوداعی باتیں کی تھی ان میں یہ بھی ہے، آج بھی ہے، موجود ہے، پڑھ لیجئے بائبل کے اندر. مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، سمجھ نہیں پاؤ گے. جب وہ فارقلیت آئے گا، پیرکلیت، یہ ان کا لفظ ہے، اس کو بدلتے رہے وہ، اس کے اصل معنی محمد ہی ہے، وہ آئے گا، وہ سب کچھ بتائے گا. تو گویا کہ 600 برس جو ہیں وہ اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے اور حضور کے درمیان 600 برس ہے. اس دور میں انسان کے فکر نے چھلانگیں لگائیں، تمام فلسفے ان 600 سالوں میں پیدا ہوئے. 600 BC سے لے کر 600 AD، یہ 1200 برس، سارے مذہب اس میں پیدا ہوئے، سارے فلسفے اس میں پیدا ہوئے. ارسطو ان میں آیا، افلاطون ان میں آیا، ایرسٹاٹل ان میں آیا، کنفیوشس ان میں آیا، گوتم بدھ ان میں آیا، جین ان میں آئے، مہاویر ان میں آئے، سب اسی میں. گویا کہ جب بوائے انسانی فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی اور اس کے فکر نے چھلانگیں لگانی شروع کی، اس کا فلسفہ، کنفیوشس کا فلسفہ، سقراط کا فلسفہ، افلاطون کا فلسفہ، ارسٹاٹل کا فلسفہ، گوتم بدھ کا فلسفہ، مہاویر کا فلسفہ، وغیرہ وغیرہ، اب اللہ نے اس فکر کامل کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا. یہ ہے تکمیل نبوت کا مظہر اول. مظہر دوم کیا ہے؟ دین حق. اور ان دونوں کی تکمیل قرآن مجید میں آتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اتمام اور اکمال، یہی تو موضوع ہے میرا، اتمام، تمام کر دینا، پورا کر دینا، اکمال، تکمیل. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے معاملہ ذہنی ارتقاء کا جو میں نے بحث کی ہے، ایک معاملہ ہے نظام کا ارتقاء. آپ کو معلوم ہے کئی ہزار برس پہلے ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے نا، کوئی نظام تھا؟ ہر شخص کا معاملہ یہ تھا اپنے غار کا مالک ہے، وہی بادشاہ ہے. لیکن غاروں سے نکل کر پھر انسان آگے بڑھا تمدن کی طرف، تو قبیلے کا نظام وجود میں آیا. قبیلہ ہے، اس کا ایک سردار ہے، سردار کی بات ماننی پڑے گی. اب ایک نظام ہو گیا. فرض کیجئے کہ کسی قبیلے کے کسی شخص کو قبیلے کی کوئی ریت یا رسم پسند نہیں ہے، اسے کہا جائے نہیں، یہ ہماری قبائلی رسم ہے تو ماننی پڑے گی، کرنی پڑے گی. جیسے نظام آیا ویسے جبر آیا، مجبوری آئی، اب آپ کو ماننا پڑے گا، یہ قبیلے کا سردار اس کی بات ماننی ہوگی. یہ پرمیٹو ترین شکل ہے انسانی تمدن. آگے بڑھے، اب دو چار قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے، اس کا نام ہے سٹی اسٹیٹ، شہری ریاست. اب ظاہر بات ہے ہر قبیلے کے تو اپنے رسوم ہیں، رواج ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، لیکن یہ کہ ان کے درمیان انٹریکشن کیسے ہوگا، کیا اصول ہوں گے اس کے، یہاں سے دستور کا آغاز ہوا. دستور بنانا پڑے گا، یہ پانچوں قبیلوں کے سردار جو ہیں بیٹھیں گے، طے کریں گے، اکثریت سے معاملہ کریں گے، کوئی نہ کوئی دستور بنے گا نا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب ایک دلچسپ بات سنیے، حضور کے زمانے میں مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، تمدنی اعتبار سے بیکورڈ تھا، وہاں صرف قریش رہ سکتے تھے، یا قریش کا غلام یا قریش کا حلیف. باہر سے کوئی شخص آیا ہے وہ مکے میں قیام کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی مکے کے سردار کا حلیف بنے گا تو رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں. جیسے آج بھی سعودی عرب میں آپ کاروبار کرتے ہیں تو کوئی سعودی وکیل ہوگا آپ کا تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور وہ آرام سے پیسہ کھاتا بیٹھ کر، کام آپ کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، کمائی آپ کرتے ہیں، اسے تو سعودی ہونے کی نسبت سے جو ہے دولت آ رہی ہے اس کے پاس. تو گویا کہ وہ کیریکٹر بنیادی جو تھا مکے کی سوسائٹی کا تہا چل رہا ہے. وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، مدینے میں پانچ قبیلے تھے، ملٹی ٹرائبل سٹی اسٹیٹ. یہ ہے کہ جہاں آ کر اب کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا. مثلاً میں مثال دیتا ہوں، اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا. اب ان کے ہاتھ طے تھا اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کرے گا تو تین گنا دیت دینی پڑے گی، خون بہا تین گنا ہوگا، اور اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو اکیرا. خزرجی نے قتل کیا اوسی کو تو سو اونٹ، اور اوسی قتل کر دے خزرجی کو تو تین سو اونٹ. اب خون کھولتا ہوگا کہ نہیں اوسی نوجوان کا؟ یہ کیا بات ہوئی، میرا خون جو ہے ایک تہائی قیمت کا ہے خزرجی نوجوان کے خون سے؟ لیکن ماننا پڑے گا، اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان مدینہ ان یثرب دس از دا ڈیسیژن، ماننا پڑے گا. یہ مدینہ منورہ کی ریاست تھی. اس سے اگلی سٹیج کیا آئی، بڑی بڑی امپائرز وجود میں آ گئی، عظیم مملکتیں، شہنشاہیت. اب جو جبر آیا ہے، ظلم آیا ہے، کسان خون پسینہ ایک کرے گا اور آ کر جاگیردار جو ہے لائنز شیئر لے جائے گا پیداوار میں سے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھے گا اپنے عیش، اور کوئی بادشاہ کو بھیج دے گا، بادشاہ محل بنائے گا، اس کے اندر جو ہے مخملی سارا معاملہ ہوگا، سب ہوگا. یہ سارا عیش وہ کر رہا ہے، محنت یہ کر رہا ہے، ایکسپلائٹیشن، ورسٹ ایکسپلائٹیشن. اور اس اندیشے سے کہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں بغاوت ہو جائے، وہ فوج بھی کھڑی رکھے گا سر کچلنے کے لیے. ذرا کسی نے سر اٹھایا اور اس کے سر کو بھی کر دیا. یہ ہے امپیریلزم. اور آپ کو معلوم ہے حضور کے زمانے میں دو عظیم سلطنتیں سر پر موجود تھیں. جزیرہ نما عرب کے سر پر جائیے، جیسے افغان کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے پگڑی اس کی بہت بڑی ہوتی ہے، تو جزیرہ نما عرب کے اوپر جو ہے ایک طرف سلطنت ایران، ایک طرف سلطنت روما، دو عظیم سلطنتیں. اور عرب ممالک میں سے شام رومیوں کے قبضے میں، عراق ایرانیوں کے قبضے میں. وہاں بادشاہت کا بدترین نظام آیا. اب وقت آیا ہے کہ نوع انسانی کو وہ نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جس میں ظلم ختم ہو جائے، ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے، جس میں یہ کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، جس میں پیدائشی طور پر کوئی نہ اونچا ہو کر نہ نیچا ہو، پیدائشی طور پر تمام انسانوں کو مانا جائے کہ مساوی ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، مساوی ہے، شرف انسانیت دونوں کے اندر مشترک ہے. اور لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لاسودا ولا احمر ولا لاحمر ولا اسودا، کوئی فضیلت نہیں ہے عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو عرب پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر. یہ حجت الوداع کے جملے تو آپ نے سنے ہوں گے، بہت مرتبہ سنے ہوں گے. تو ایک انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا، مکمل نظام، یہ تھی اب وقت کی سب سے بڑی ضرورت. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ اجتماعی نظام اور پھیل گیا ہے، اس نے افراد کو شکنجے میں لے لیا ہے. آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ آپ نے اسکول کے حوالے کیا، یو ہیو واش یور ہینڈس. اب وہ اسکول بنائے گا جو اس بچے کو بنائے گا، اس کا ذہن بنائے گا، اور وہ حکومت کنٹرول کرے گی اس کو. ٹیلی ویژن کو حکومت کنٹرول کرے گا، وہ ذہن بنائے گا. آپ لاکھ یہ کر لیں گے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن دلائیں گے، بچہ جا کر کسی دکان پر دیکھے گا، کسی پڑوس کے گھر میں دیکھے گا. آپ غار میں بند تو نہیں کر سکتے نا اس کو. آج اجتماعی زندگی گرفت میں آ چکی ہے، شکنجے میں آ چکی ہے، نظام نے گھیراؤ کر لیا انسان کا. اور اس نظام کے اندر ظلم کون کون سے ہیں؟ علامہ اقبال کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. خواجہ سرمایہ دار، کارخانے دار، خواجہ کارخانے دار جو ہے وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ سرخ شراب بنا رہا ہے جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے. کہاں سے آ رہی شراب؟ یہ اس کے باپ کی کمائی ہے، یہ مزدوروں کی کمائی. خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدا کشتے دہکانا خراب. اور یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ لینڈ لارڈز، یہ قبیلوں کے سردار جو عیش کرتے ہیں، جن کے بچوں کی تعلیم یورپ میں ہوتی ہے، جو جا کر اپنی گرمیاں وہاں گزارتے ہیں، وہ جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، جو غریب، خون پسینہ اس کا ہے، اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے غذا نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں ہے. اور یہ لینڈ لارڈ، فیوڈل لارڈز، یہ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں. یہ نظام جو ہے، اسی لیے اقبال نے پھر اس کے بعد الفاظ کیا کہے ہیں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانا خراب. انقلاب، انقلاب ہے، انقلاب، انقلاب برپا کرو، ایک منصفانہ نظام قائم کرو. لہذا وہ عہد جدید جس کے فاتح، آغاز کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، اس عہد کی سب سے بڑی ضرورت ایک نظام ہے. اور یہ نظام جو ہے، اس کو بنانا، متوازن نظام بنانا، معتدل نظام بنانا، منصفانہ نظام بنانا، عادلانہ نظام بنانا، عدل و قسط پر مبنی نظام بنانا، یہ انسانی ذہن کے بس میں نہیں ہے. دیکھیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کیا توازن ہو حقوق اور فرائض کا، ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ عورت کو جوتی کی نوک بنا کر اپنی لونڈی بنا دیتے ہیں، ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کبھی وہ کلوپٹرا بن کر اور مصر کی تقدیر خراب کرتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر عورت سوچے گی، نظام بنائے گی، تو وہ اپنے خیال رکھے گی، وہ اپنی نفسیات کو جانتی ہے، مرد کی نفسیات کو نہیں جانتی. مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، وہ عورت کی نفسیات سے واقف نہیں. تو عادلانہ نظام کیسے بنے گا؟ یہ وہی بنا سکتا ہے جو مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے. الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اس کے کنبے کے مانند ہے. مرد جو ہے وہ بھی مخلوق کے اعتبار سے اس کے کنبے میں شامل ہے، اس کا بیٹا ہے، اور عورت بھی ہے. وہ نظام بنائے گا. اگر مزدور کے ہاتھ میں آپ چھوڑ دیں وہ اپنی بات سوچے گا، اسے سرمایہ دار کی مصلحتوں سے کیا غرض؟ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویسی، کوہکن کے حوالے ہاتھ معاملہ آ جائے تو وہ بھی دھوکہ دے گا. اور ظاہر بات ہے کہ انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، جو کارخانے دار ہے وہ تو اپنی سوچے گا، مزدور کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں اور وہاں چولہا جل رہا ہے یا نہیں، اسے اس کو غرض نہیں. بھائی میں تو یہ ویج دے سکتا ہوں، نہیں دے جاؤ دفاع ہو جاؤ. اور اگر زیادہ پریشر ہوا لو میں کارخانہ بند کر دیتا ہوں. اب یہ جو لاک آؤٹ کیا اس نے، اس کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ سال بھر بھی وہ کھاتا رہے گا، اتنی دولت ہے اس کے بچے پہ فاقہ نہیں آئے گا. اور مزدور کو تو دو دن مزدوری نہ ملی تو بچے کو فاقہ آ جائے گا، لہذا وہ مجبور. اچھا جناب جو آپ کا حکم، مجبور ہے، اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس سے دولت کے انبار لگتے. اب یہ کہ کوئی بھی پروپوزیشن ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی کاروبار ہے، اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدور کا کتنا حصہ، کون طے کرے گا؟ ایک نظام ہے، سیاسی نظام، اس میں کیا ہوتا ہے، جو حاکم ہے وہ چاہتا ہے میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں. بھٹو نے اختیارات بڑھائے اپنے، پھر یہ زرداری صاحب نے، پھر ہمارا مشرف صاحب نے، تو کیا ہی کہنے. وہ سمجھتا ہے یہ سب پاگل ہیں، حیوانوں کی طرح ہیں، ان میں صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، میں ہوں عقل کل، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ انسان کہہ کر سارا اختیار میرے پاس ہونا، ہیومن رائٹس. جو مغرب میں تصور ہے وہ یہ ہے، میں اگر ننگا چھڑک پہ پھرنا چاہوں تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے، اٹس مائی ہیومن رائٹ. میں سوڈمی کا معاملہ کرتا ہوں، ہومو سیکسولیٹی کا، ہو آر یو ٹو آبجیکٹ؟ ہم دونوں نے ایگری کیا ہے، کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس. یہ پیچیدگیاں چلی آ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی. ان کا علاج ایک دین حق، مکمل دین، اللہ کا دیا ہوا دین. تو جیسے جیسے تمدن کا ارتقاء ہوا، غاروں سے نکل کر قبیلہ، قبیلے سے سٹی اسٹیٹ، سٹی اسٹیٹ سے امپائرز، یہ آئی ہیں، تو دین حق بھی بڑھتا رہا، بڑھتا رہا. یہی وجہ ہے جب دین قابل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کہا ہے مسلمانوں تم پر ہم نے یہ لازم کیا، قائم کرو ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. یہ ہم نے تمہیں نظام اس لیے نہیں دیا تلاوت کر لو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر بند کیا جزدان، اس کو بوسا دیا اور رکھ دیا، آیت پڑھ لی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ثواب تو مل گیا، ایک ایک حرف کے تیس تیس نیکیاں حضور نے فرمایا. گن لیجیے کتنے حروف آئے اس آیت کے اندر، کتنی نیکیاں ہو گئی، عمل تو نہیں ہوا. سود کی آیتیں آپ نے پڑھ لی، سود کو نکال تو نہیں سکی. پورا معاملہ کیا ہے، قائم کرو اس نظام کو. یہ ہے در حقیقت، یہ رسالت محمدی کا معاملہ ہے، لیکن ابھی میں نبوت محمدی کی بات کر رہا ہوں. تکمیل نبوت، الہدا مکمل، ہدایت آتے 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 مکمل، دین نظام ہوتے 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 ساری جو سوشل ایولیوشن کا پروسیس ہے اس سے گزر کر دین حق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دو مظہر ہیں نبوت کے، مطلب نبوت ہے اللہ سے دینے والی چیزیں. اللہ سے محمد کو کیا ملا، الہدا، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدیہ، تا قیام قیامت یہ ہدایت ہے. اور نمبر دو دین حق جو کامل ہے، جو کیا گیا محمد رسول اللہ پر. اب آئیے رسالت کا، رسالت کا مظہر اول کیا ہے، وہ اس آیت میں نہیں ہے، اس کے لیے میں نے دو آیتیں آپ کو اور سنائی. رسالت کی تکمیل کا پہلا صورت کیا ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صرف اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے یا اپنے علاقوں کے لیے بھیجے گئے. الى مدین اخاہم شعیبا الى عاد اخاہم ہودا الى ثمود اخاہم صالحا، اپنی اپنی قوم کی طرف، پوری نو انسانی طرف نہیں، سمجھ لیں میری بات. لہذا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ہر رسول کی دعوت، یا قوم یا قوم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم. محمد کی بعثت ہے پوری نو انسانی کے لیے، یہ تکمیل رسالت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہان والوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، عربوں کے لیے، ایرانیوں کے لیے، ترکوں کے لیے، ہندیوں کے لیے، جاپانیوں کے لیے، چینیوں، سب کے لیے.